بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ جو جمعوں سے ہمارا موضوع مسجد اقصی اور صہیونیت کے حوالے سے جو ان کی تاریخ ہے اس پر چل رہا ہے، کچھ تقریباً بات کسی درجے میں پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، البتہ اس کو ایک ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ آج سامنے رکھتے ہوئے اب جو ایک اہم ترین بات ہے کہ آگے جو ہونے والے حالات و واقعات جو ان کی احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے، اس کا کچھ اشارتاً تذکرہ کرتے ہوئے میرے اور آپ کے کرنے کا کام، یہ انشاءاللہ آج ذہن میں ایک پورا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ میں نے پچھلے دو جمعوں میں آپ کے سامنے مسجد اقصی کی تاریخ رکھی، جس میں نے آپ کو بتایا کہ روح زمین پر قائم ہونے والی یہ دوسری مسجد اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا۔ مکے سے 1300 کلومیٹر دور یہ مبارک مقام ایک پہاڑی ہے جس کی چوٹی پر یہ پورا مقدس اللہ کی طرف سے منتخب شدہ مقام ہے، بیت اللہ بھی اور یہ مسجد اقصی بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام جو ہیں ان کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے اس کو دوبارہ سے پھر تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے جد امجد بنایا انبیاء کا، اور ان کی نسل سے پھر تمام انبیاء جو ہیں وہ مبعوث ہوئے ہیں، وہ پھر اس اعزاز پر فائز ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان دونوں گھروں کو اللہ کے حکم سے تعمیر فرمایا، بیت اللہ کو بھی اور مسجد اقصی کو بھی۔ اور اس کے بعد یہ ترتیب آگے بڑھتی رہی ہے، وہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس پورے ادوار سے گزرتے گزراتے فلسطین سے مصر، مصر سے واپس فلسطین موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، پھر وہاں سے راندہ درگاہ ہوتے ہوئے بالآخر اللہ کی طرف سے نصرت، اور پھر ان کا وہاں پر فتح یاب ہونا، پھر وہاں پر اپنی سلطنت کا قیام، بہت بڑی عروج کی ایک پوری سیریز ہے حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، پھر ان کے بعد زوال کا معاملہ، پھر وہ ترتیب سامنے آتی ہے، اور اس کے بعد پھر بخت نصر کا ان پر حملہ، اور اس کے بعد دوبارہ سے پھر وہ ترتیب کے جس کے اندر ان کا زوال کی طرف جانا، پھر دوبارہ اللہ کی طرف سے مدد کا آنا عزیر علیہ السلام کے دور میں، پھر دوبارہ سیکنڈ ٹیمپل کی تعمیر، پھر اس کے بعد وہ چلتے چلتے پھر وہ زوال کا معاملہ، پھر روبی سلطنت کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، اور پھر 70 عیسوی میں کس طرح سے پھر دوبارہ وہ سیکنڈ ٹیمپل، یعنی جس وقت ہم مسجد اقصی جو کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ پوری مبارک جگہ جہاں پر انہوں نے اپنا یہ معبد خانہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا گرایا جانا جو آج تک وہ گرا ہوا ہے، اور تھرڈ ٹیمپل بنانے کی ان کی جو ایک خواہش ہے کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے پوری اپنے مذہب کی بنیاد اس وقت رکھی ہوئی ہے۔ یہودیت تو ختم ہو گئی اصلاً، اب ان کا صرف ایک ہی ہے ضد، اور وہ ضد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس معبد خانے کو جس کو یہ تھرڈ ٹیمپل کہتے ہیں دوبارہ بنانا ہے، جس کا نقشہ یہ بنا چکے ہیں، جس کے آرکیٹیکچرل ڈیزائنز وغیرہ یہ بنا چکے ہیں، اس کو وہ شو بھی کر چکے ہیں، اور اسی طرح وہ یہودی جو اب صہیونی بن چکے ہیں، یہ بھی میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی ترتیب آج بھی رکھ دوں گا، جن کا عزم یہ ہے کہ پوری دنیا میں ان کی حکومت کسی طریقے سے قائم ہو، اور اس صہیونیت میں ان کے ساتھ ان کی سپورٹ میں وہ عیسائی بھی شامل ہیں جن کو ہم صلیبی کہتے ہیں، وہ اصل عیسائی وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی اپنے مذہب سے دور ایک اس جنونیت کے اندر ہیں کہ جو پوری دنیا پر قابض ہو کر، دنیا کے وسائل پر قابض ہو کر، دنیا کے لوگوں کو، انسانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، میں نے آپ کے سامنے بھی رکھا وہ ساری ترتیب، کہ سیتنسٹ ہیں، شیطان پرست ہیں، شیطان کی پوجا تو اصل ہیں، اور انہوں نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے کر، اور یہ بھی تبدیل میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سے انہوں نے بڑی ذہانت کے ساتھ دنیا کے ہر اس وسائل کے اوپر قبضہ کیا، ہر اس ضرورت کو انہوں نے اپنے گھر کی باندھی بنایا، فوڈ انڈسٹری پر ہو یا فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی بات کریں، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے نام پر، شوبیز کے نام پر یا اسپورٹس کے نام پر، بہرحال انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر اپنا تابع اور اپنا محتاج کرنے کا یہ پورا سلسلہ جو صدیوں پر محیط ہے، یہ 2-4 دن کی کہانی نہیں ہے، صدیوں کی بہرحال یہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کا نتیجہ۔ بہرحال اس کے بعد وہ ترتیب آگے بڑھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی جو ہے پھر مسلمانوں کے پاس آئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس کے بعد پھر وہ ترتیب چلتی رہی، اس کی تعمیر مزید بہتر سے بہتر ہوتی رہی۔ عبد الملک بن مروان جو ہے، جو کہ ولید بن عبد الملک کا بیٹا ہے، اس نے 688 عیسوی میں جو ہے یہ اس کی تعمیر کی ہے، گنبد صخرہ جسے ہم کہتے ہیں، قبۃ الصخرہ بھی جو کہلاتی ہے جگہ، گولڈن جو ڈومب ہے، یہ جو ہے بنایا گیا، یہ وہ جگہ ہے مبارک جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور اس کے بعد مسجد عمری جس کو ابتدان کہا گیا اور بعد میں پھر اسی کو مسجد اقصا، اس وقت ہم جس کو مسجد اقصا کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جو عبادت کے لیے مخصوص رہی ہے، اور یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مسجد بنا کر یہاں نماز ادا فرمائی تھی، اور اسی مسجد کی پھر تعمیر آگے مختلف اموی خلیفہ وغیرہ کے دور میں وہ ہوتی رہی۔ پھر صلیبی جو ہیں وہ نکل کر آئے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ہماری جگہ ہے، جبکہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ عیسائیت جو تھی اصل عیسائیت وہ اچھی طرح اس بات پر ایگریڈ کی کہ یہ جگہ ہماری نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو حوالے کیا تھا بہوش و حواس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن صلیبیت کا جو ایک کہہ لیجیے مزاج یا ایک ان کے اندر سے اپنے اندر سے بغاوت آئی ہے، انہوں نے پھر کہا نہیں جی یہ تو ہماری، انہوں نے واپس لینے کے لیے جنگیں کی، پھر ان کے پاس گئی سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سے واپس کیا، یہ ساری ترتیب آپ کے سامنے آ گئی۔ درمیان میں کچھ باتیں جو آپ کے سامنے اشارتاً آئی تھی، میں وہاں سے آپ کو کچھ میجر جو ہماری تاریخ کا انسانی تاریخ کا حصہ وہ رکھ رہا ہوں۔ اس میں ایک بہت بڑا جو ایونٹ ہے وہ امریکہ کی دریافت جس کو کہا جاتا ہے، 1492 عیسوی ہے، کرسٹوفر کولمبس اس کے سر یہ صحرا باندھا جاتا ہے، ملکہ زابیلا جو برطانیہ کی مرکہ ہے اس نے اس کو فری ہینڈ دیا تھا اور تجارت کے رستے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، یہ گیا ہے اور اس نے یہ تاریخ میں جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جناب امریکہ کو انہوں نے دریافت کیا۔ ترتیب میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور ہنری فورڈ جو کہ بہت بڑا تاریخ دان ہے 1920 میں اس نے وہ کتاب لکھی تھی انٹرنیشنل جیوز، جس میں بہت سارے انکشافات کیے تھے، پھر اس کتاب پر بین بھی کیا گیا، اس نے وہ ترتیب بنائی ہے پوری لکھی ہے، اور کہا ہے کہ کرسٹوفر کولمبس کے ساتھ جو اس کے بالکل قریبی 5 ساتھی تھے وہ یہودی تھے، اور یہ اس وقت کی پلاننگ ہے، ان کو ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جس کو یہ اپنا بیس ہیڈ کوارٹر بنا سکیں، جس پر برطانیہ پورا نہیں اترتا تھا، کیونکہ برطانیہ کی اپنی ایک تاریخ ہے، ایک ڈیوائن ان کا پورا ایک پیچھے ایک کہہ لیجیے آج تک دیکھیں نا ان کے بادشاہ جو چلتے چلے آ رہے ہیں، وہ چاہے وہ اپنی عملی اس سے باہر ہے لیکن وہ ترتیب بنائی ہوئی انہوں نے، تو ان کے پاس کچھ ریسٹرکشن تھی جہاں یہ اپنے وہ مقاصد پورے نہیں کر سکتے تھے، وہ سپورٹ تو کر سکتا تھا، مین ہیڈ کوارٹر بیس نہیں بن سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے باقاعدہ اس جگہ کے لیے اس کو جس کو اب ہم امریکہ کہتے ہیں اس کو سلیکٹ کیا، یہاں پر آباد کیا باقاعدہ لا کے بڑی ترتیب کے ساتھ، اور یہ جو جب بنایا انہوں نے نیو یارک کو جب بسایا ہے تو باقاعدہ انہوں نے اس کو یروشلم ثانی سیکنڈ یروشلم یروشلم جو کہ ہے جس کو یہ کہتے ہیں یہ نام دیا باقاعدہ، اور اٹھان وہیں سے بنائی، اور اس کی اٹھان کیا ہے دنیا کو لڑاؤ اور لڑنے کا جو اکوپمنٹ ہے اسلحہ وہ پرووائڈ وہ ہم بنائیں گے، جتنا لڑے گی دنیا اتنا یہ پھلیں گے پھولیں گے، آج پوری دنیا کے اندر جنگیں ختم کر دیں امریکہ ویسی تھک سے بیٹھ جائے گا، یہ اس کی پالیسی سمپل سی ہے۔ بہرحال وہاں سے انہوں نے اس کو بنایا، آج بھی اس کے دیکھیے ایویڈنسز اگر آپ دیکھنا چاہیں، مثال کے طور پر آپ ڈالر کو دیکھ لیجیے، ڈالر کا جو نوٹ ہے $1 کا آپ اس کو دیکھیے، اس میں آپ کو ایک تو پائرامڈ بنا ہوا نظر آئے گا، یہ پائرامڈ کیا کر رہا ہے امریکہ کے کرنسی کے اوپر، پائرامڈ کہاں ہوتے ہیں مصر میں، تو پائرامڈ کیوں بنایا بھائی، امریکہ کا کیا لینے دینا اس سے، لینے دینا یہ ہے بھائی کہ یہ کس نے بنائے تھے، تاریخ اور اٹھا کے دیکھیں یہ بنی اسرائیل غلام تھے نا مصر میں، اور فرعون جو ہے ان پر ظلم کرتا تھا، اور ایک پورا اس کے اندر تھیوری موجود ہے کہ یہ بنی اسرائیلی غلام تھے کہ جن کو ان کا استحصال کر کے یا ان کے ساتھ ظلم ستم کر کے ان سے مزدوری لے کر یہ سارے جو ہیں بڑے بڑی عمارتیں جو ہے فرعون نے بنوائی تھی، تو لہٰذا یہ اس کو اون کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ ہماری چیزیں ہم نے بنائی اور ہم اس پر قابض ہوں گے، انہوں نے جو نقشہ اپنا بنایا گریٹر اسرائیل کا اس میں یہ سارے علاقے شامل ہیں، عراق بھی ہے، لبنان بھی ہے، اردن بھی ہے، مصر بھی ہے، یہاں تک کہ جہاں جہاں ان کی تاریخ، اور کیونکہ یہ مدینے میں بستے تھے چاہے وہ بنو قینقاہ، بنو قریظہ، بنو نضیر اور خیبر جہاں سے مسلمانوں نے ان کو بے دخل کیا ہے نا، اگر ہم تاریخ سے ناشنا ہیں تو اپنی جگہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل حالات بھی ہمیں نہیں پتہ چلتے، تو تقریباً کوئی 5 سے 6 سال پہلے باقاعدہ ایک پروٹیسٹ کیا تھا اسرائیل کے اندر یہودیوں نے اور ایک ریلی نکالی تھی جس کے اوپر خواتین نے باقاعدہ وہ اٹھائے ہوئے تھے پلے کارڈز، اور ان پر ایک وہ اخبار میں آیا بھی تھا اس پہ لکھا ہوا تھا اے مسلمانوں تم بھول گئے وہ خیبر کو ہم نہیں بھولے، انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کے اندر، تو یہ تو اپنی بچوں کی اپنی نسلوں کی تربیت کر کے ان کو بتا رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے جو نقشہ گریٹر اسرائیل کا بنایا ہے اس میں وہ علاقہ بھی شامل کیا مدینے کا، اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا ہے، اور وہ اس کو واپس لینے کی پوری کوشش, یعنی پورا نقشہ ہے اس میں. اسی لیے ہر وہ جگہ جہاں بنی اسرائیل کا رہا ہے پچھلا تاریخ میں, اس کو یہ اپنے گریٹر اسرائیل نیل سے فرات تک کا جو یہ, اور یہ جو ان کا جھنڈا ہے اس جھنڈے کے اندر بھی سمبولیکلی انہوں نے اسی شے کو شو کیا ہے کہ نیل سے فرات پورا جو ہے یہ ان کا ہے جس پر یہ قابض ہوں گے. بہرحال پھر میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ سودی نظام ان کا, کہہ لیجئے کہ ان کی کامیابی جو بھی دنیاوی اعتبار سے ہے, اس کا سب سے بڑا جو ان کا پلر ہے وہ سود ہے. بینکنگ نظام کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے. امریکہ ان کا غلام ہے, ان کی دسترس میں ہے, ہمیشہ سے تھا. اس کی پوری اندر جو ہے یہ بسے رہے ہیں, اس کی پوری انفراسٹرکچر میں شامل رہے ہیں, ان کی حکومتوں میں شامل رہے ہیں. میں نے پہلے آپ کے سامنے بات رکھی تھی, پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے اس کے اندر جن ملکوں میں ہو رہی ہے, دونوں طرف کے وزراء خارجہ کی تاریخ اٹھائیے یہودی ملیں گے. دوسری جنگ عظیم میں اٹھا لیجیے, بڑی بڑی دونوں قوتیں ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں, دونوں طرف کے وزراء خارجہ آپ کو یہودی نظر آئیں گے. اس وقت بھی امریکہ کا وزیر خارجہ کون ہے؟ یہودی ہے. جن کی کوشش یہ ہے کہ تیسری جنگ عظیم, کیونکہ جب جب جنگ عظیم ہوتی ہے نقصان کس کو ہوگا؟ دو بڑی کہہ لیجیے ڈیوائن جو اس وقت مذہب ہیں, عیسائیت اور اسلام, مسلمان, ان کو آپس میں لڑوائیں گے, فائدہ کس کا ہوگا؟ یہودی. انہوں نے ٹوئن ٹاور کا پورا ڈرامہ کیا جس کو وہاں کے لوگوں نے ہی ڈسکلوز کیا. 4,000 یہودی اس دن چھٹی پڑتے جس دن یہ ٹوئن ٹاورز گرائے گئے. پوری پلاننگ کی گئی, کیوں؟ کیونکہ ان کو پورا ترتیب بنانی تھی نا, ان کو حالات لے کر آنے ہیں. یہ وار آن ٹیرر کا جو انہوں نے تماشا شروع کیا باقاعدہ, اور جس کو یہ لے کر جا رہے ہیں اپنی اس پلاننگ کے تحت. بہرحال تو اسلحہ بارود یہ ان کی کامیابی, سودی نظام یہ ان کی کامیابی, پھر دوا ساز کمپنیاں, فوڈ انڈسٹری, کاسمیٹکس, شوبز کی دنیا, کھیل کی دنیا, بینکنگ کا پورا سیٹ اپ ان کا. پھر دوسری چیز جو ان کے لیے بہت بڑی سپورٹ اس وقت دنیا میں بنی ہوئی ہے وہ ہے بے حیا تہذیب. یہ بے حیا تہذیب ان کا پلر, ان کی بنیاد, ان کی طاقت ہے. پچھلے زمانے کا الحاد جو تھا نا, اللہ کا انکار, خدا کا انکار, وہ اس بنیاد پر ہوتا تھا کہ جس میں دلائل دیے جاتے تھے عقل کی بنیاد پر, حواس کی بنیاد پر, کہ بھئی اللہ کو ثابت کرو, خدا کو ثابت کرو. بڑے بڑے ملحد آئے اور الحمدللہ اللہ کے بندوں نے ان کے تمام دلائل کا جواب عقل سے اور حواس سے, انہی کے جو بنائے ہوئے اصول ہیں انہی پر رہتے ہوئے دیا الحمدللہ, اور ان کو غلط ثابت کیا, اللہ کا شکر ہے. لیکن انہوں نے اب جو چیز الحاد جس بنیاد پر انٹروڈیوس کروایا, خاص طور پر ہماری نسلوں کو, نوجوان نسلوں کو, اس کی بنیاد جو ہے نا وہ کسی امپیرسزم پر نہیں ہے, ریشنلزم پر, یعنی عقل پر, حواس پر, لاجک پر, شعور پر نہیں ہے. اس کی بنیاد ہے ماڈرنزم یا پوسٹ ماڈرنزم, اور ماڈرنزم کی کوئی بیس نہیں ہوتی, کوئی دلیل نہیں ہوتی. انسان کو تفریح کی بیماری لگا دو بس, تفریح, بے حیائی, بے ہودگی, انٹرٹینمنٹ, اور اسی کے ترتیب میں آپ آتے چلے جائیں تو آج یہ سب تک کامیاب ہو گئے کہ میری آپ کی جیبوں میں یہ موبائل نام کا یہ دجال جو ہے وہ ہمیں ہر وقت انٹرٹین کیے رکھتا ہے, ہر وقت اپنے اندر لگائے رکھتا ہے. اس طرح سے اس کو بنایا ہے کہ جب جیسی ہم اس کو اٹھاتے ہیں ہمارے دماغ سے ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز ریلیز ہوتے ہیں جو ہمیں خوشی دیتے ہیں, مزہ دیتے ہیں, سرور دیتے ہیں, اطمینان دیتے ہیں. لہذا انسان نہیں چاہتا کہ وہ اس سے دور رہے, ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو اندر سے ایک ارج ہوتی ہے اور فوراً موبائل اٹھاتا ہے, اسکرین اٹھاتا ہے, دیکھتا ہے, لیپ ٹاپ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس حد تک انہوں نے اسی پلاننگ کے ساتھ چلتے چلتے, یعنی اس میڈیا کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس بے حیا تہذیب کو دماغوں کے اندر انڈیلنے کے لیے, پھر اس کے بعد فحاشی کی جو انڈسٹری ہے, اللہ ہمیں اس سے دوری رکھے, بس صرف بتانے کے لیے ظاہر بتا رہا ہوں, وہ اس حد تک پروان چڑھ چکی ہے اس کی ڈیولپمنٹ, اس کے اندر جو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی جس لیول پر جا چکی ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اس سے. تو انہوں نے اس کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کو مفلوج کر کے, کھوکھلا کر کے, بےکار کر کے, بالکل اندر سے جیسے چلتے پھرتے نوجوان نظر آ رہے ہیں, اور باڈی بلڈنگ کر کے انہوں نے کچھ ہوا بھر لی اپنے سینوں میں اور بازو میں, اندر سے کچھ بھی نہیں, کھوکھلے بالکل, ایمان نہیں ہے نا. ان سے کہو کہ ذرا دو گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جاؤ کسی محنت میں, کسی مظاہرے میں کوئی بینر لے کے, تو ان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ جیسے زبان باہر نکال کر ہانپنے لگتے ہیں. تو فوڈ انڈسٹری انہوں نے اپنے قبضے میں کی, پہلے معیار دیا, معیار, دیکھیں انہوں نے ایسے نہیں سب کچھ اپنے ہاتھ, معیار دیا. آپ ایک لوکل کوئی فوڈ کا آئٹم خرید رہے ہیں, آپ کو معیار نہیں مل رہا, ان کا آئٹم خرید رہے ہیں, یار کیا بات ہے, کیا معیار ہے. آہستہ آہستہ اس معیار کے نام پر انہوں نے ایڈکٹڈ کیا, ایڈکٹڈ, اس میں ایسے انگریڈینٹس ڈالے کہ آپ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں, آپ کا آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. آپ کو دودھ لینا ہے تو آپ کو اسی کے کسی انہیں کی کسی کمپنی کا جا کے اپنے بچے کے لیے دودھ لینا پڑے گا, آپ کسی لوکل کا لیں گے آپ کو وہ نتائج اس طرح سے نہیں ملیں گے. تو گیموفلاج کیا, چیزوں کو لے کر آئے اور کرتے کرتے اپنے اوپر ڈپینڈنٹ کرتے کرتے آج انہوں نے اس لیول پر لے کر آئے. پھر میں نے آپ کے سامنے وہ بات بھی رکھی کس طرح برطانیہ خاص طور پہ اس کی مہروں کے اندر یہ گئے ہیں, ریڑھ کی ہڈی پوری قبضے میں. پھر امریکہ تو ہے ہی سارا کا سارا ان کے اپنے کنٹرول کے اندر. اسی طرح روس, جرمنی, فرانس, یہ سب کے سب اگر آپ ان کا انٹرنل پورا اٹھا کے دیکھیں, جس کو ہم آج کی ٹرم میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, بیوروکریٹس کہتے ہیں, جو بھی ہم اس کو نام دیں, سارا کا سارا آپ کو ملے گا جہاں پر یہ یہودی ایسی ایسی کی پوسٹ پر موجود ہیں کہ یہ عیسائی جو ہے نا, یہ پوری عیسائی دنیا یہ ان کے آگے سر جھکا کر رکھنے کے لیے مجبور ہے. پھر ایک اشارتاً بات تیزی سے کر دیتا ہوں جو لاسٹ ٹائم بھی آئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے سے جو ان کو ملے تھے وہ سارے صحیح تھے, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس میں وہ جادو ٹونے کے حوالے سے جو انہوں نے بین کر کے دفنا دیے تھے تاکہ وہ انسان اس سے دور رہیں, وہ ان کے ہاتھ لگے کہا جاتا ہے, جس کی بنیاد پر انہوں نے پھر پلاننگ کی ہے, بہت کچھ کیا ہے. سیتنسٹ ہوں یا ایلومناٹی, آرڈر آف ایلومناٹی جس کو ہم کہتے ہیں, ابھی آ جائیے یکم مئی, ہم نے بھی منایا گھر میں بیٹھ کر دیر تک سو کر, چھٹی کا دن. کون سا دن ہے بھائی؟ مزدور کا دن. دنیا میں پورے چھٹی ہوتی ہے, کیا ہے یہ یکم مئی 1776, یہ آرڈر آف ایلومناٹی کا برتھ ڈے ہے. جناب اٹھائیے تاریخ دیکھیے, جس دن اس کی تاسیس ہوئی, جس دن 1776 یکم مئی پوری دنیا کی چھٹی کرواتے ہیں, یہ تصور کیجئے ذرا. اور ہم تو جناب علی ہماری اوقات کی حیثیت کیا ہے کہ ہم کسی چیز کے اوپر اپنی بات بھی رکھ سکیں. اور 1776 اس کے ڈالر پہ بھی لکھا ہوا ہے, اگر آپ امریکہ کا ڈالر دیکھیں, جس کو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کی جو ہے وہ ڈسکوری یا آزادی وغیرہ, حالانکہ یہ سب تماشا ہے. تو بہرحال پھر فری میسنری کا پورا کنسپٹ دنیا کے اندر انہوں نے پہلے بھی میں نے رکھا تھا کہ وہ بالکل لوور لیول پہ اپنے بندے, پھر وہ ترقی کرتے کرتے ان کی اولادیں. اب جتنی بڑے بڑے سی ای او لیول کے, مینیجنگ ڈائریکٹر کے لیول کے, اسی طرح حکومتوں کے اندر بڑی بڑی لیول پہ جو منسٹرز ہیں یا بیوروکریٹس اسٹیبلشمنٹ سب میں, ججز عدالتوں کے, پھر جہاں جہاں دنیا میں تحریکیں برپا ہوئی ان تحریکوں کے اندر بڑے بڑے لیڈرز, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے, تحریک آزادی پاکستان کے بھی بعض لیڈرز کے بارے میں یہ انکشافات موجود ہیں کہ وہ فری میسنری کا حصہ تھے. واللہ عالم, یہ تو باتیں میں آپ کے سامنے ساری وہ رکھ رہا ہوں جو کتابوں میں لوگوں نے رپورٹ کی ہیں, جو بتائی ہیں, جو اہل دانش نے پوری پوری تحقیقات کر کے لکھی ہیں. باقی ان کی کتنی حقیقت, کتنی سچائی, کتنا جھوٹ, کتنا وہ تو اللہ جانتا ہے. ہم تو وہ ترتیب جو کہ آپس میں لاجیکلی چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر میں نے آپ کو اس کا لنک بھی سمجھایا تھا, وہ تخت داؤدی, تھرون آف ڈیوڈ, جس پر داؤد علیہ السلام کی تاخت تاج پوشی ہوئی تھی, آج exactly وہ پتھر کہاں موجود ہے؟ برطانیہ کے شاہی محل میں, اور برطانیہ کا ہر بادشاہ اسی کے اوپر وہ کرسی کے اندر لگایا اور اسی پر بیٹھ کر اس کی تاج پوشی ہوتی ہے, آج تک یہ ترتیب چل رہی. اب آ جائیے ان کی جو تحریک برپا ہوئی ہے نا, یہ سہونیت جسے ہم کہتے ہیں, اس کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو سب سے ایک بڑا نام جو ہمیں ملتا ہے تاریخ میں وہ ہے نیپولین بوناپارٹ, فرانسیسی کمانڈر ہے, بڑی فتوحات کی ہیں اس نے اور تاریخ میں ایک فاتح کے طور پر اس کا ایک بڑا غلغلہ ہے. اور یہ اتنا تو کنفرم نہیں ہو سکا کہ خود سہونی تھا کہ نہیں تھا, لیکن اتنا طے ہے کہ اس کے اندر بڑی ہمدردی کے جراثیم دیکھے گئے ان کے حوالے سے, کیونکہ یہ ڈائسپورا کا دور چل رہا ہے, ابھی تتر بتر ہے, خاموشی سے اپنے کام کر رہے ہیں, ان کی کوئی بھی نہ کوئی ریاست نہ کوئی سلطنت, اور بالعموم ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے, اور مسلمانوں میں اتنی نفرت نہیں پائی جاتی, عیسائیت میں زیادہ نفرت. عام عوام کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے, عام عوام ان سے نفرت کرتی ہے, ان کو دھتکارتی ہے, تحقیر کرتی ہے, اندر یہ ساری ترتیب چل رہی ہے, اوپر ان کے وہ جو ہے وہ مورے فٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس دور کے اندر نیپولین بوناپارٹ نے باقاعدہ تحریک اٹھائی کہ یہودیوں کے ساتھ خیال کرنا چاہیے, ان کو رحم کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور ان کا حق ہے کہ ان کو ایک الگ سے ریاست بنا کر دو. یہ ترتیب چلتے چلتے 1840 کا مشہور واقعہ ہے, برطانیہ کے وزیر خارجہ نے, آپ سوچئے برطانیہ کا وزیر خارجہ ہے, اس نے خط بھیجا ہے سلطان ترک, سلطنت جو اس وقت چل رہی تھی ہماری خلافت عثمانیہ, اس کے سلطان کے نام خط بھیجا کہ بھائی یہ بےچارے بڑے مظلوم ہیں, ان کے ساتھ آپ خیال کریں اور ان کو فلسطین میں کچھ زمینیں خریدنے کی اجازت دیں. انہوں نے صاف انکار کر دیا, اور روایتیں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ مٹھی اٹھا کے کہا کہ اتنی مٹی پر بھی ان کا حق میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا. اس کے بعد سے انہوں نے پھر کیا کیا, دنیا کے بڑے بڑے انویسٹرز کو 1880 سے لے کر تقریباً 1910, یہ وہ دور ہے اس کو اگر آپ اٹھائیں تو ایک چیز نظر آتی ہے, اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں. یعنی ایک تو انہوں نے سب سے پہلے فلسطین یہودی کالونائزیشن ایسوسی ایشن باقاعدہ بنائی, اس کے بعد فلسطین لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو آج جو ہے وہ اسرائیل لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے یا کمپنی کے نام سے کام کرتی ہے. پھر ایک جیوش نیشنل فنڈ بنایا گیا برطانیہ کے اندر. دنیا بھر کے بڑے بڑے لوگوں کو, اب ظاہر ہے دیکھیے ذہن میں رکھیے بینکنگ کے نظام کے ذریعے, کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار, اب لاجیکل بات ہے میں آپ کو سادہ سے مثال دے رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے, فرض کریں کہ میں کوئی ہوں اور میرے پاس اربوں خربوں ڈالر پیسے ہیں اور وہ رکھے ہوئے کہاں ہیں, وہ رکھے ہوئے ہیں اس بینک میں جس بینک کی چابی یا اس کا سارا مشینری کون ہے وہ یہ ہیں. میرے خربوں ڈالر اگر وہاں اربوں ڈالر وہاں رکھے ہوئے ہیں تو مجھے بتائیے میں ان کے آگے کچھ چوں بھی کر سکتا ہوں؟ یہ اگر بند کر دیں قبضہ کر لیں کہ جاؤ بھائی نہیں دے رہے, کیا کر لو گے آپ؟ چاہے ہمارے سیاستدان ہوں ہمارے لیڈرز ہوں, ان سب کی چابیاں ان کے پاس ہے نا بھائی, ان کے مستقبل انہوں نے سیو کیے ہوئے نا. ادھر حالات خراب ہوں گے تو یہ سارے ہمارے سیاستدان جان بچا کر کہاں بھاگیں گے؟ انہی کی قدموں میں جائیں گے نا. ان کی ساری دولت, ان کا پیسہ, ان کا سرمایہ, ان کے اکاؤنٹس کہاں؟ انہی کے پاس ہے. تو لہذا بڑے بڑے انویسٹرز انہوں نے انوالو کیے, چاہے وہ ہک اور کروک جس کو کہتے ہیں زبردستی ہوئے, یا یہ کہ ان کو منا کر کیا, ان کی رضامندی سے کیا, ان کو لالچ دے کر کیا, مختلف انداز میں کیا, بے حیائی فحاشی کو اپنی بنیاد بنا کر خواتین سے عورتوں سے بڑے خاص کام لیے, مسلمان ملکوں کے بڑے بڑے سربراہوں کے ساتھ ایسی خواتین کو ان کے افیئر چلا کر انوالو کیا گیا باقاعدہ, ان سے شادیاں کروائی گئیں, ان سے کام کروائے گئے. بہرحال جی پوری تاریخ اٹھا کر پڑھتے جائیے اور جھومتے جائیے. اور بالآخر انہوں نے فلسطین کے اندر سب سے پہلے جو غیر اہم کم آباد علاقے وہ زمینیں خریدنا شروع کی, پھر خریدتے 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 کئی کئی ہزار ایکڑ انہوں نے خریدتے چلے گئے. 1882 میں چھوٹا سا شہر وہاں انہوں نے ڈکلیئر کروایا برطانیہ کے ذریعے, اور صرف 3,000 یہودی تھے اس وقت وہاں پر. پھر انہوں نے وہاں پر یہ مقدمہ دائر کیا 1800, آگے جا کر بات آئے گی, بلکہ اس سے پہلے ایک بات اہم آ رہی ہے وہ یہ کہ 1885 میں باقاعدہ صہیونیت کی اصطلاح سامنے آئی ہے, اس سے پہلے دبی ہوئی تھی. آفیشل لیول پہ زائنزم جس کو ہم کہتے ہیں, جس کا مطلب مقصد صرف کیا تھا, دنیا کے اندر یہودیوں کو سپورٹ کرنا اور ان کو ان کا کھویا ہوا حق جو ہے وہ چھنا ہوا حق واپس دلانا, جس کی دنیا بھر میں سپورٹ کی گئی. پھر جیوش اسٹیٹ کے نام سے 1895 میں باقاعدہ ایک کتاب سامنے آئی ہے جو بڑی مشہور ہوئی, اور دنیا بھر کے بڑے بڑے سیاستدانوں نے اس کو سپورٹ کیا اس بنیاد کو کہ بھئی یہودیوں کی اپنی ایک مملکت, ایک سلطنت وغیرہ وغیرہ ہونی چاہیے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ بھئی آپ ان کے غم میں مرے جا رہے ہیں تو آپ اپنے برطانیہ میں ایک بنا دیتے ہیں ان کے لیے کوئی ریاست. سوچنے کی بات ہے, میں اگر کسی کے غم میں مرا جا رہا ہوں کہ یہ بے گھر ہے, اس کے پاس گھر ہونا چاہیے, اور میں اتنا مرا جا رہا ہوں غم کے اندر کہ میری راتوں کی نیندیں اڑی ہیں, تو میں اپنے گھر کا ایک آدھا حصہ دے دوں اس کو نا. لوجیکل بات ہے نا بھائی, ہے کہ نہیں ہے؟ یا کوئی ایسی زمین خرید کر دوں جو کسی کی بھی نہیں ہے اور اس پر اس کو آباد کر دوں, ہے نا یہ مسئلہ. لیکن اگر میں آپ کے گھر میں گھس جاؤں ہے اور آپ کو اسلحہ دکھا کر بولوں بھائی یہ بےچارا مظلوم ہے, بے گھر ہے, یہ تمہارے گھر میں رہے گا, اب تمہارے, تو یہ لاجک بنتی ہے اس کی کوئی؟ او بھائی آپ کو غم ہے تو آپ دو نا اپنے گھر میں. تو پوری دنیا کے اندر سے ان کو کوئی جگہ نہ ملی یہودیوں کو بسانے کے لیے. کون سی ملی جگہ؟ فلسطین. یہ تو سب سے بڑا جھگڑا ہے, لاجک ہے اس کی کوئی؟ جہاں ہزاروں سالوں سے مسلمان رہ رہے, دنیا کا کوئی قانون اس بات کی حمایت نہیں کرے گا کہ وہاں پر باہر سے آنے والوں کو جو ہے وہ حق ملکیت دے دیا جائے ریاست کی سطح پر. بہرحال 1897 میں انہوں نے پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائنز, آج بھی موجود ہے وہ, اس کے تراجم بھی موجود ہیں نیٹ پر اور مختلف زبانوں میں, ان کے بڑے بیٹھے انہوں نے باقاعدہ پوری ترتیب بنا کر سوئٹزرلینڈ میں ان کا یہ اجتماع ہوا تھا. اس کے بعد 1907 میں برطانیہ کے ایک سیاسی سطح پر اس چیز کو انڈورس کیا گیا کہ ہمیں دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے کسی مسلم ملک میں ایک بفر لینڈ چاہیے جہاں ہمارا بندہ بیٹھا ہو. اس کے لیے فلسطین کو انہوں نے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا. 1910 میں پھر انہوں نے شور مچایا کہ بھئی یہاں ایک ملیشیا ہونی چاہیے, یہودیوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں, اور دنیا بھر سے یہودیوں کو خط دیے گئے, پیغام دیے گئے کہ آ کر یہاں پسنا شروع ہو جاؤ, جس پر بڑی ریزسٹنس تھی, اور ظاہر ہے ترک عثمانی سلطنت جو ہے وہ جاگی ہے تو, لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی, اور لوگوں کو بھی اس وقت تک, اس وقت بڑی بڑی لالچیں دے کر پیسے دے کر جو لوگ بیچ رہے تھے ان کو تو دو چار چار چھ چھ گنا دے کر پیسے انہوں نے ان کے زرعی زمینیں خرید لی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ 120 گز کا پلاٹ یا 100 گز کا, وہ بھی خریدے لیکن وہ اصل بات نہیں ہو رہی. بڑی بڑی زرعی زمینیں, بڑے بڑے میدان خالی پڑے ہوئے ہیں. اب یہاں سے آپ سپر ہائی وے پہ جانا شروع کریں حیدرآباد کی طرف, اور وہاں پر یہ جو زمینیں ہیں آپ ان کی کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو اس کے آنرز ہیں جن کے پاس ہی, ان کو آپ کئی کئی کروڑ اربوں روپے کے جو ہے وہ کہیں کہ لے لو اور ہمیں دے دو, کون منع کرے؟ لے لو بھائی, ہمارے کس کام کی؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ترتیب اس طرح ہوتی چلی گئی. پھر یہ جو آپ کے سامنے ترتیب سے میں بات رکھ رہا ہوں, 1914 میں پھر پہلی جنگ عظیم, اور میں نے تفصیل سے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اس پوری جنگ عظیم کو کروانے میں مین کردار ان کا. ٹھیک ہے جناب علی. اس کے بعد پھر عرب بغاوت, لارنس آف عربیہ, پورا اس جنگ عظیم میں 2 کروڑ لوگ مارے گئے, 2 کروڑ سے زیادہ. پوری عیسائیت کی مشینری آپس میں لڑایا, عیسائیت کو اس وقت تک ظاہر ہے, پھر مسلمانوں کو بھی اس میں انوالو ہونا پڑا. ترک سلطنت اس میں انوالو ہوئی اور اس کے حصے بکھرے ہوئے, اصل ٹارگیٹ تو وہی تھی. برطانیہ کا وہاں پر قبضہ ہوا, اس کے بعد پھر یہ برطانیہ جو ہے وہ قابض ہوا اس پوری جگہ پہ. 1915 میں پھر دی فیوچر آف فلسطین کے نام سے باقاعدہ ان کی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا گیا, جس میں یہ تھیوری رکھی گئی کہ یہاں پر یہودیوں کو لا کر آباد کرو. 1917 میں پھر وہ بالفور ڈکلریشن ہم جانتے ہیں, مشہور و معروف, جس میں انہوں نے اس بل کو پاس کیا کہ خود مختار یہودی ریاست ہونی چاہیے. اور انہوں نے جو نقشہ وہاں پر بنایا وہ ایسا عجیب ظالمانہ ہے اور ایسا الاجیکل ہے. یعنی اگر آپ پورے فلسطین کی بات کریں تو پوری فلسطین کی آبادی کا 5 سے 6% اس وقت یہودی تھے. کتنے؟ 5 سے 6% لگا لیں, اگر 6% پوری آبادی کا. اس 6% یہودی آبادی کے لیے فلسطین کا آدھا سے زیادہ, تقریباً 55% حصہ مخصوص کیا گیا, اور باقی کی 95% آبادی کے لیے باقی کا آدھا حصہ, جو کہ مسلمان ہیں, جو کہ عرب ہیں. بہرحال جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور مسلمان حکمرانوں کو تو ویسے ہی مفلوج کر چکے تھے یہ. پھر یہ ترتیب آگے بڑھی, وہ جو انٹرنیشنل جیوز نامی کتاب ہے 1920 میں سامنے آئی ہے, جس میں بہت سارے انکشافات سامنے ان کے حوالے سے آئے. اور 1920 میں ہنری فورڈ نے یہ انکشاف کیا, آج حیرت ہوتی ہے اس کتاب کو پڑھ کے, اس کے تراجم اویلیبل ہیں, کہ یہ دوسری جنگ عظیم کی تیاری کر چکے ہیں شروع, اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس جنگ سے بڑی جنگ جو ہے وہ ہونے والی ہے, جس میں کئی اس کے مقابلے میں زیادہ تعداد ہوگی اموات کی. اور ہم جانتے ہیں پھر 1940 کے بعد دوسری جنگ عظیم کا ماحول, 1942 سے پھر وہ معاملہ شروع ہوا, 1945 ہم جانتے ہیں, اور دوسری جنگ عظیم کے اندر 8 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں, 8 کروڑ سے زیادہ. اس میں بھی کچھ ایونٹس کو اگر آپ تاریخ اٹھائیں, پرل ہاربر کا جو ایونٹ ہے, جو بڑے عجیب معاملہ ہے کہ جب باقاعدہ ایک مظلومیت کا پھر پہناوا پہنا کر, اور امریکہ کو اس میں باقاعدہ آفیشلی انوالو کر کے, پھر ایٹم بم اور اس کی جو ہے وہ جواز بنایا گیا, ایٹامک بم, وہ ساری ترتیب بنائی گئی. 1923 میں باقاعدہ ایک یہودی خواتین کا عالمی اجتماع منعقد کیا گیا. پھر 1933 میں آ جائیے, جہاں جرمنی جو بڑا برا تھا یہودیوں کے لیے, کیونکہ ہٹلر جو تھا وہ بہرحال اپنی اس کی ایک سوچ تھی, اس کی پرسنالٹی کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے, وہ اس کو چھوڑ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ یہودی جو ہیں وہ کرنے کیا جا رہے ہیں, لہذا اس نے چن چن کر یہودیوں کو مارا ہے. ٹھیک ہے. اور بہرحال آفیشلی تو تقریباً کوئی 25 سے 28 لاکھ کا فگر آتا ہے, لیکن ان کا دعویٰ, یہ جو مظلومیت کا دعویٰ کہتے جی 60 لاکھ یہودیوں کو مارا ہے اس نے. اور اتنے یہودیوں کو مار کر لاشوں کا کیا کرتے, وہ گیس چیمبرز بنائے گئے, ان کی لاشوں کو گلایا گیا. بہرحال لیکن 1933 میں ایک بات ملتی ہے, اگر آپ تاریخ پڑھیں, وہ یہ ملتی ہے کہ جو زائنس تھے ان کے جو بڑے تھے وہ باقاعدہ ہٹلر سے ملنے گئے ہیں, انہوں نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے, اور اس معاہدے کے اندر باقاعدہ مسلمان حکومتوں کو شامل کیا گیا, اور یہ ایگریمنٹ کا نتیجہ نکلا کہ وہاں سے جرمنی سے جو یہودی تھے وہ لٹے پٹے بدحال وہ آ کر آباد ہوئے یہاں فلسطین میں, جہازوں میں بھر بھر کر آئے ہیں, اس حال میں آئے کہ جسم پر کپڑے تک نہ تھے. عربوں نے ان کو ویلکم کیا, کیونکہ عیسائی تو ان کو بہرحال عام جو سوچ تھی کہ ان کو نفرت کے قابل سمجھتے تھے. بہرحال یہ کہ یہ آئے ہیں, عربوں نے ان کو ویلکم کیا, ان کو کیمپوں میں بسایا, ان کا خیال کیا. بہرحال ہولوکاسٹ کہتے ہیں تاریخ میں اس سارے معاملے کو کہ جس میں ہم ہٹلر نے ان کے اوپر یہ سارا معاملہ کیا ہے. اور دنیا میں آزادی اظہار رائے کی ڈھول بجانے والے بدبخت ملعون جو معاذ اللہ اللہ کے نبی پر اپنی جو بھی یہ گندی زبان ہے اس کو چلانا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا کیا ہے, حق ہے معاذ اللہ, اللہ کی کتاب کے حوالے سے کچھ بھی. بھائی انسان کا حق ہے آزادی اظہار رائے, انہی بدبختوں سے کہو نا پھر کیوں ان دانشوروں کو, صحافیوں کو, اور ان لوگوں کو جو تاریخ دان تھے, جب انہوں نے ہولوکاسٹ پر تحقیق کی تو انہوں نے ان مروایا, ان کو جیل میں بند کیا, اور باقاعدہ ان پر سزائیں نافذ کی, پابندی لگائی گئی کہ ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا. آج تک انٹرنیشنل میڈیا میں اگر کوئی یہ کہے کہ ہولوکاسٹ کے یہ فگرز غلط ہیں اور ہولوکاسٹ کے اوپر کوئی ایسا ظلم ستم نہیں ہوا, یہودی مظلوم بنتے ہیں, اس کو جیل ہو جائے گی. قانون ہے باقاعدہ، یہ بڑے بڑی کارزادیں باقاعدہ پیش کی گئی ہیں، جرمنی کے بڑے بڑے جو ان کے حکمران رہے ان کی عوام رہی ہے، انہوں نے معافی مانگی یہودیوں کے سامنے آ کے، ہم نے آپ پہ ظلم کیا ہے، لیکن تحقیق نہیں ہو سکتی، جنہوں نے تحقیق کی کوشش کی ان کو انہوں نے مروایا یا پھر ان کو جیل، تو یہ مظلومیت کا ڈھونگ جو ہے وہ بہرحال اپنے اوپر بسا کر آج تک اس کا دنیا بھر میں جا کے فائدہ اٹھاتے رہے. 1939 میں بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دوسری جنگ عظیم کا معاملہ شروع ہوتا ہے، اور 1941 میں پرل ہاربر کا وہ آتی ہے جس کے بعد امریکہ کی انوالومنٹ ہوئی ہے، اور 1942 میں یہ بڑے بڑے جو چیمپئن ہیں یہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں جرمنی کے خلاف، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آج اقوام متحدہ بنے ہوئے ہیں، یونائٹڈ نیشن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تو بنے ہی تھے اپنے دفاع کے لیے، یہ ہماری ہمدردی میں تھوڑی نہ بنے تھے، یہ لوگوں کی مظلومیت دنیا بھر کی، آج تک یہ اقوام متحدہ جو ہم جانتے ہیں کہ اپنے اور امریکہ اس کا سردار ہے، وہ جو بیٹھ کر وہاں کرنا چاہے وہ کوئی اس کو روک ٹوک ہی نہیں سکتا، جمہوریت کا راگ الاپنے والے دنیا بھر میں انسانی اور آزادی اظہار رائے اور لوگوں کے اظہار ان کا خیالات اور یہ اور وہ اور ان کی رائے اور ان کے حقوق اور ان کا ووٹ کرنے والے، جب سارے کے سارے ووٹ ایک طرف امریکہ بہادر اس کو ویٹو کر کے اپنی چلاتا ہے، کس قانون کے تحت، کس قانون کے تحت، پھر کہتے ہیں نہیں جی یہ تو جمہوریت ہے اور ہم اس کے چیمپئن ہیں، تو لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے سب کچھ کافی ہے. 1948 میں باقاعدہ اسرائیل کا، ریاست اسرائیل کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا ہے، اور آپ نوٹ کیجئے کہ جو پہلا وزیر اعظم بنا ہے ان کا کون ہے، وہ دیوید بن گوریون، یہ کون ہے، یہ اس وقت کی عالمی صہیونی تنظیم کا سربراہ ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ یہ ڈسون کرتے ہیں کہ جی ہمارا صہیونیت سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا زائنزم سے کوئی تعلق نہیں، اور اسرائیل بنانے کے بعد، ریاست اسرائیل بنانے کے بعد پہلا وزیر اعظم کس کو بنایا، گوریون کو، اور وہ علل اعلان آن ڈکلیئرڈ جو عالمی زائنس جو ان کی تنظیم ہے اس کا سربراہ تھا. اب کون ہے جا کر جو اپنا سر دیوار میں نہ مارے اس غصے میں کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور افسوس کس بات پہ ہوتا ہے، ان کے کرنے پہ افسوس نہیں ہے بھائی، دیکھیں بھائی وہ تو دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے دین کے دشمن ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہی کرنا ہے انہوں نے، یعنی آپ اللہ کے، یہ جو ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ انہوں نے کیوں کیا، بھائی وہ تو کریں گے، لاجیکل بات، مطلب شیطان کسی کو بہکائے اور آپ کہیں یار شیطان نے تو اچھا نہیں کیا، تو یہ تو لاجک نہیں بنتی بات کہنے کی، شیطان کا کام کیا ہے بہکانا، وہ تو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے بندوں کا دشمن ہے، افسوس کہاں ہوتا ہے، حیرت کہاں ہوتی ہے، دل کہاں دکھتا ہے جب ہمارے اپنے ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، جب ہوتا ہے افسوس کہ بھائی یہ ساری باتیں دیکھو تو صحیح، تاریخ اٹھا کے پڑھو، کتابیں پڑھو، پتہ چلے دنیا میں، اور ہمیں جو سمجھا دیا گیا اور مدہوش کیا ہوا ہے، مدہوش فلموں میں، ڈراموں میں، کھیلوں میں، کوئی نہ کوئی ہر کوئی کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہے اور مدہوش ہے، مدہوش نشے کے اندر ایک انجیکشن لگا کے وہ چرس پی کے سونگ کے اندر ٹن پڑے ہوئے مگ اپنی دنیا میں، اور اس کے بعد مادہ پرستی کی وہ لہر جو ہمارے دماغوں میں ڈالی گئی، پہلے یہ مادہ پرستی بری سمجھی جاتی تھی، اور ہمیں پرانی بات بہت نہیں ہے، ہمارے دادا کے دور کی ہمیں باتیں یاد ہیں، پیسہ مال دولت اس کو بری نگاہ سے کسی نہ کسی اندر، آپ کیا ہوا، اب تو اس کو باقاعدہ اپنا ایمان بنا لیا گیا، ایمان بنا لیا گیا، اب تو صورتحال یہ ہے کہ اب پیسہ کمانا زندگی کا اور یہ کوئی عزم نہیں رہ گیا، یہ تو دل و جان بن چکی ہے، اسکولوں کا، کالجوں کا، نظام تعلیم کا مقصد کیا ہے، پیسہ کمانے کے قابل بننا ہے، پیسہ مال دولت اسٹیٹس، اور بہرحال جی یہ ترتیب آگے آگے، پھر اس کے بعد اسرائیل کے قیام کے بعد فوراً عرب اسرائیل جنگیں کی گئیں، اور میں اس پر تبصرہ کرنے سے قاصر ہوں، سمجھ نہیں آتا، یقین کریں سمجھ نہیں آتا، یعنی چند سو لوگ بھی ان کے لیے کافی ہوتے ہیں، یہ اتنے بزدل ہوتے ہیں، میدان جنگ کے کھلاڑی نہیں ہیں، یہ یہودی یہودی یہ سازشیں کر رہے ہیں اور بیک پر بیٹھ کر، لیکن ایسا کیا ہوا کہ عرب ریاستیں ناکام ہو گئیں ہیں، ان کی فوجیں ناکام ہو گئیں، ان کے حکمرانوں کا کردار بڑا مشکوک ہے بھائی، بڑا مشکوک، یقین کریں افسوس ہوتا ہے، بات عجیب سمجھ نہیں آتا، بہرحال اللہ کی طرف سے جو اس کا اذن ہے یہ معاملات ہوئے، اور یہ اتنا سا ذرا سی وہ ریاست اسرائیل، اور اس کی بیک پہ البتہ ٹھیک ہے برطانیہ، امریکہ اور وہ ساری اپنی جگہ، اور سارا اسلحہ ان کو دیا گیا، پیسہ ان کو دیا گیا، سب کچھ سہولتیں، آج تک دنیا کی جدید سے جدید ریسرچ لیب ان کے پاس ہے، بڑے سے بڑا اسلحہ دنیا کا ان کے پاس ہے، اور یہ کہ یہ پھیلتے چلے گئے پھیلتے چلے گئے، اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ یہ آج اس وقت پورے فلسطین کے اوپر قابض ہو چکے ہیں، اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی بہرحال ایک تبصرہ اپنی جگہ موجود ہے، وقت کی کمی ہے. 2001 کا وہ ڈرامہ جو 9/11 کا انہوں نے کیا، کیا کسی سے ڈھکا چھپا ہے، سب جانتے ہیں، کس طرح سے وہ ڈرامہ کرنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو ایک اینگل سے دنیا کے لوگوں کے سامنے، لیکن بہرحال یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیریں فرما رہا ہے، اور اس تدبیر کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو مذہب جو دین قبول کیا جا رہا ہے وہ اسلام ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو سن لیجئے، آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ چھوڑے جانے والا مذہب کون سا ہے؟ وہ بھی اسلام ہے، وہ بھی اسلام ہے. وہ موروثی مسلمان جو اپنے ماں باپ سے ورثے میں لے کر پیدا ہوئے ہیں مسلمان بن کے، تیزی کے ساتھ اس مذہب کو چھوڑ رہے ہیں. 2013 کے گیلپ سروے کے مطابق ار ریلیجن ایک ٹرم یہ یوز کرتے ہیں، جس کی تعریف یہ ہے کہ ایک شخص سے سوال کیا جائے، جی آپ کے خیال میں مذہب کا ہماری زندگی میں کیا عمل دخل ہے، کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے، اور وہ بولے کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ سب بیکار کی بات ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ار ریلیجن. 2013 کے سروے کے مطابق پاکستان میں 6% لوگوں کا جواب تھا یہ ہاں ہاں، مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے عملی زندگی سے، ار ریلیجن کے کرائیٹیریا پہ پورا اتر گئے. اور یہ ار ریلیجن کیا ہے؟ یہ الہاد کی پہلی اینٹ ہے. ایک شخص جب یہ طے کر لے کہ مذہب کا ہماری عملی زندگی سے کوئی لینا دینا، پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، پھر اگلا اسٹیپ ایگنوسٹکسم جسے کہتے ہیں، کہ بھائی یہ مذہب وذہب ٹھیک ہے، ہوتا ہوگا کچھ ہمیں سے کوئی، اللہ ہوتا ہوگا مجھے نہیں پتا، ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دیں. اور پھر اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایتھیزم ہے، انکار، کوئی اللہ نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے. اور آج اس وقت ہمارے یعنی 2013 کا 6% آج تو کہتے ہوئے بھی زبان لڑپڑاتی ہے کہاں پہنچ گیا ہوگا معاملہ، اور ہم آنکھیں بند کی غفلت میں اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں. بہرحال جی اب اس ترتیب آگے بڑھا رہے ہیں. اب یہ اس وقت جو سچویشن ہے، یہاں سے جلدی سے بات آگے لے کے جاتے ہیں، جو نظر آ رہی ہے اس میں ان کے وہ مضمون مقاصد ہیں. اس وقت جو پچھلا ایونٹ ہوا ہے ایران اور اسرائیل کا آپس میں یہ جو کلیش ہوا، اس کے پیچھے بڑی کانسپریسیز ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اسرائیل تو پاگل ہوا ہوا ہے، دیوانہ ہوا ہوا ہے کہ جنگ کو بڑھایا جائے، جنگ کو بڑھایا جائے. ایران کا کردار بڑا مشکوک ہے، مجھے نہیں سمجھا تھا، میں اس پر تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن اس کا اس وقت پورا زور لگا ہوا ہے کہ تیسری عالمی جنگ چھیڑی جائے، جس کا الٹیمیٹ فائدہ ہر صورت کس کو ہونا ہے؟ صہیونیت کو، اسرائیل کو ہونا ہے. یہ طے، جب تک وہ جنگ نہیں چھڑے گی، جس کی حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ بہرحال پریڈکشنز موجود ہیں، اور وہ ہونی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہونی ہے تو بھائی ہونی ہے. اب اس کے پیچھے کی تفصیلات جو حدیث میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پوری کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے مسجد اقصی کو گرایا جائے. یہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس حوالے سے حدیث میں صراحتن کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا انشاءاللہ ایمان یہ ہے کہ یہ اپنے اس مضمون مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے انشاءاللہ. لیکن بہرحال ان کا پورا پلان موجود ہے، اور باقاعدہ بڑے بڑے لوگوں نے ایویڈنسز کے ساتھ یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ انہوں نے پوری اندر کی بنیادیں تک کھود ڈالی ہیں. کچھ لوگ ہیں جو تفصیلات ہمارے سامنے رکھتے ہیں. بہرحال ایک تو وہ تابوت سکینہ جو ان کے لیے بڑی اہمیت رکھنے والا تابوت ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی کچھ باقیات ہیں، ہارون علیہ السلام کی کچھ باقیات ہیں، تورات کی وہ ابتدائی تختیاں ہیں، جس کو لے کر یہ جنگوں پر جایا کرتے تھے، جس کو یہ بڑی اہمیت دیتے ہیں، جو ان سے بہرحال چھینا گیا پھر واپس دیا گیا، وہ تفصیلات تاریخ میں موجود. یہ ان کا جب ٹیمپل ٹوٹا ہے تو اس میں کہیں یہ دفن ہو گیا، یہ اس کی تلاش میں. بعض کہتے ہیں بختنصر اپنے ساتھ لے گیا، اس نے توڑ پھوڑ دیا، واللہ عالم اس کی تفصیلات، لیکن بہرحال کچھ کہتے ہیں ان کو یہ مل بھی چکا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ ان کے پاس ہے. اب یہ اس پہلی اینٹ کی تلاش میں جس اینٹ سے انہوں نے اپنا تھرڈ ٹیمپل اسٹارٹ کرنے کو، بہرحال مذہبی جنونیت ان کے اندر بہت زیادہ ہے، ان کو وہی اینٹیں چاہیے جس سے ان کا سیکنڈ ٹیمپل بنا ہوا تھا، اور ان کے عقیدے کے مطابق کہیں تہخانے میں وہ موجود ہیں، کہیں نہ کہیں اندر زیر زمین، اس کی تلاش کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ ایک یا دو یا تین اینٹیں ان کو مل گئیں، انہوں نے اپنے اگلے سٹیپ پر جانا. یہ تابوت سکینہ ان کو چاہیے، وہ اینٹیں ان کو چاہیے جن کی یہ تلاش میں ہیں، اور جن کی جو پہلی اینٹ یہ رکھنا چاہتے ہیں. جس دن وہ ان کو مل گئی، اور اس طرح کی کوئی دو چار اور ان کے ریچولس کہہ لیں اپنے، ان کو پورے کرنے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے مسجد اقصی کو گرا کر اپنا تھرڈ ٹیمپل وہاں بنانا ہے. اور مسجد اقصی گرانے کی بہرحال ان کی جو پہلے بھی کوششیں کرتے رہے، تاریخ میں موجود ہیں چیزیں. اور کیوں ان کا یہ مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ کسی طرح یہ جنگ شروع ہو، یہ جنگ آگے بڑھے، یہ جنگ چھڑے، آگ کی یہ جو بھی کہتے ہیں ہولی یہ کھیلی جائے دنیا میں. اور ان کا جو اس پوری جنگ کا مقصد کیا ہے کہ ایک طرف مسلمان اور ایک طرف عیسائیت، ان دونوں دنیاؤں کا آپس میں لڑایا جائے، جس کا فائدہ یہ بھرپور طریقے سے اٹھائیں، اور پھر اپنا گریٹر اسرائیل یہ قائم کریں. اور انہی کے درمیان میں وہ اسٹیپ موجود ہے کہ ان کا جو عقیدہ ہے کہ جب ہم اس مسجد کو گرائیں گے یا یوں کہہ لیجئے کہ جب گریٹر اسرائیل بنائیں گے یا جو بھی ان کا وہ ایک خاص اپنے تئیں انہوں نے بہت سارے نظریات ہیں اس حوالے سے جس کو یہ طے کریں گے تو ان کا مسیحا آئے گا اور وہ مسیحا ہوگا کہ جس کی قیادت میں یہ پوری دنیا کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر پوری دنیا کا جو اس کو فاتح کریں گے اور اس کے سردار بنیں گے. ان کا جو وہ اپنے تئیں سوچا ہوا مسیحا ہے, اگر آپ لنک کریں ساری چیزوں کو احادیث میں, یہی ہے وہ دجال, دجال اکبر, وہ کانا دجال, جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے تفصیلات رکھی, جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس کی جو ہے وہ آمد کی پیشخبری دی ہے اور اس سے محفوظ رہنے کی تلقین کی ہے. البتہ اس دجال کے آنے سے پہلے جو دجالیت ہے, دجل کہتے ہیں فریب کو, دھوکے کو, نظر آتا ہے کچھ اور ہے کچھ. عرب میں یہ جو لفظ استعمال ہوا نا, عرب میں کرتے یہ تھے کہ کسی بھی دھات پر سونے کا پانی چڑھا دیتے تھے تو نظر آتا تھا وہ کیا ہے, گولڈ, حالانکہ وہ کوئی اور دھات ہے, لوہا ہے یا کچھ اور ہے, پیتل ہے یا تانبا ہے, اس کو وہ کہتے تھے دجل. وہاں سے یہ لفظ لیا گیا دجال, جھوٹا فریبی, جس کی احادیث تفصیل سے موجود ہے. میرا ارادہ ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ دجال اور اس کی کچھ احادیث اس کے حوالے سے اور قیامت کی جو نشانیاں تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے, انشاءاللہ اگلی دفعہ زندگی رہی موقع رہا تو وہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. تو یہ اس کے انتظار میں ہے کہ وہ آئے گا, ان کو لیڈ کرے گا اور اس کے ذریعے یہ پوری دنیا پر قابض ہوں گے اور اپنے تئیں جو کھویا ہوا مقام ہے وہ دوبارہ سے پائیں گے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, 10 بڑی نشانیاں قیامت کی, 3 نشانیاں بیان ہوئی اللہ کے نبی فرماتے ہیں. ایک وہ ہے یعنی جس کی تفصیلات احادیث میں آتی ہے, علامات بعیدہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ دنیا میں ان کا معاملہ ہو گیا, شک قمر کا معاملہ ہونا اور خود رسول اللہ کا دنیا میں تشریف لانا, پھر اسی طرح خلفاء راشدین کے دور میں ایک بڑی آگ کا اٹھنا, یہ ساری وہ علامات بعیدہ جو پہلے کی ہیں دور کی. پھر علامات متوسطہ جن کی تفصیلات اس طرح سے آتی ہیں کہ یہ چل رہی ہیں اس وقت سے لے کر قیامت تک چلتی رہیں گی, مختلف باتیں اگلی دفعہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. بدترین لوگوں کا حکمران بن جانا, زنا کا عام ہو جانا, شراب نوشی کا عام ہو جانا, گانے والیوں کا عام ہو جانا, اپنی اولاد کو اپنا آقا بنا لینا, وہ اس طرح کے اشارے, ساری تفصیلات ہمارے سامنے ملتی ہیں. اور یہ علامات, اور پھر 10 بڑی علامات, علامات قریبہ جن کو کہا گیا, وہ 10 بڑی علامات ہیں. ان میں سے ایک علامت دجال ہے جو اس کا خروج ہوگا, 4 جگہ بتائی گئی, اگلی دفعہ رکھوں گا انشاءاللہ تفصیل سے جہاں سے کہ یہ اس کے خروج کی تفصیلات رکھی گئی, جو لیڈ کرے گا. اور یہ احادیث کے مطابق بڑا طاقت والا, بڑی قدرت والا, بڑی اختیار والا ہوگا. اب اس کی اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے, اللہ کو پتا ہے کہ اس کی جو بھی یہ عارضی طاقت ہے کس انداز میں ہوگی, لیکن آج کے دور میں بہرحال انسان اگر اندازہ لگائے تو یہ ٹیکنالوجی, جیسے ایک بات آتی ہے کہ مشرق میں کہے گا تو مغرب میں اس کی بات سنی جائے گی, تو یہ تو آپ کو ایسی بڑی حیرت انگیز بات ہم جانتے کہ نہیں ہے. پھر اسی طرح وہ جو بات آئی کہ ایک ہاتھ میں اس کے آگ اور ایک ہاتھ میں پانی ہے, حالانکہ معاملہ الٹا ہے, جو آگ نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے, وہ سکون ہے, وہ آرام ہے, جو پانی نظر آ رہا ہے وہ اصل میں کیا ہے, وہ آگ ہے. آج ہمارے سامنے یہ مال و دولت فریب, یہ مال و دولت ہے دنیا, یہ رشتہ ہو پہ ہم فریب سود و زیاں, جس کو کہا علامہ اقبال نے, جس کے زوم میں ہم پاگل ہوئے ہیں, دیوانے ہوئے ہیں, اپنے اللہ کو بھول کر, اپنے دین کو بھول کر, اس مشینک لائف میں, ٹیکنالوجی کے اثر میں. انتہا یہ ہے کہ ہمارا ایک دانشور, بہت سارے ہیں, میں صرف ایک اس وقت ذہن میں آ گیا, جو اپنی تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ بھائی ایڈیسن رحمت اللہ علیہ, اور اس پر بیٹھے وہ لوگ تالیاں بجاتے ہیں, اور وہ کہتا ہے دیکھو نا وہی تو ہے اصل میں, اگر وہ نہ بلب ایجاد کرتا تو آج ہم اندھیرے میں بیٹھے ہوتے. یہ ہے اس مغلوبیت اور اس ٹیکنالوجی کے, اس دجل کے, اس فریب میں آ کر دفن ہو جانے کی مثال. ساری کامیابی صرف اور صرف دنیا اور دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ. تو دنیا کے اندر اگر کوئی, میں اکثر مثال دے کر بس بات ختم کر رہا ہوں, اگلی دفعہ انشاءاللہ جس میں نے عرض کیا دجال اور اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. آج اگر یعنی ہم کہیں کہ جی نہیں جی ہم تو بچے ہوئے اس دجل سے اور ہم تو جناب اپنے ایمان کی کسوٹی کے سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں, بات کو سمجھیے گا ذرا کھلے دل سے, پریکٹیکلی سمجھیے گا. میں اگر آپ سے کہوں کہ جی میرے سر میں درد ہے, میں آپ سے کہوں میرے سر میں اس وقت درد ہو رہا ہے, ایمانداری سے ذرا سوچئے ذہن میں کیا چیز آئی, ذہن میں کیا چیز آئی؟ پیناڈول یا کوئی بھی گولی، کوئی بھی ٹیبلٹ، ہے نا بھائی؟ ٹھیک ہے، کیا ہمارے کسی بھائی کے ذہن میں یہ بات سنتے ہی کہ جب میں نے کہا میرے سر میں درد ہو رہا ہے سورہ فاتحہ آئی؟ کسی کے ذہن میں وہ حدیث آئی جس پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جہاں درد ہو وہاں اپنا ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ یہ پڑھو، 7 دفعہ یہ پڑھو، درد ٹھیک ہو جائے گا؟ اگر کسی کے ذہن میں آئی الحمدللہ، اور اگر ذہن میں نہیں آئی اور ہم اس زوم میں ہیں کہ ابھی تک ہمارا ایمان برقرار ہے بھائی، ہم اس ٹیکنالوجی کے روب میں نہیں آئے ہیں، ہم اس مغلوبی، اور اب ڈبیٹ کرتے لوگ، ہو سکتا ہے میری اس بات پر آپ میں سے کچھ لوگ بولے یار فضول بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے سر میں درد ہوگا تو گولی کھائے گا نا آدمی، تو ٹھیک ہے اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھی یہ بات، انہوں نے خامہ کہیں بول دیا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، خامہ کہیں بول دیا انہوں نے، یہ 3 دفعہ 7 دفعہ پڑھ لینا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، بات کو سمجھے بھائی، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، اسباب ہیں اپنی جگہ، اسباب ہیں، یہ سب اسباب ہیں، یہ اسباب ہیں، یہ گھوڑا ہے جس پر بیٹھ کر یہ سفر طے کرنا ہے، اس گھوڑے کو باپ نہیں بنانا، بات کو سمجھیں۔ بہرحال وقت پورا ہو گیا، میں اگلی دفعہ اللہ نے چاہا تو اس پر مزید جو ہے وہ بات کو، یہ ہمارا موضوع بہرحال سہونیت کی تاریخ والا یہاں مکمل ہوا، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقتوں کا ادراک عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کے ساتھ جوڑے، اصل بات یہ ہے بھائی، ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اپنی اصل کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ اس ٹیکنالوجی اور اس مغلوبیت کے دور میں، اس مادہ پرستی کے دور میں ہم بھی بہتے چلے جائیں اور ہمارا اپنی اصل سے کوئی تعلق نہ رہ جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائلین المسلمین والمسلمات۔